الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا کرم آپ پر نہ ہوتا تم سارے کے سارے برباد ہو جاتے اور تباہ ہو جاتے. بے شک اللہ تعالی شفقت فرمانے والا مہربان ہے. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لیے ہے، جو اکیلا تن تنہا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور پوری کائنات کا نظام ہمیشہ چلاتا رہے گا. درود و سلام امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آمین محترم، میرے لیے اس ٹائم خطبہ دینا بڑا دشوار ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے جب آپ کے اور میرے درمیان اتنا طویل فاصلہ، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، اس درمیان میں جتنے احباب بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں، کوئی بندہ نہ بیٹھے باہر. اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے تشریف لاتے ہیں اور آخر میں بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا بڑا ثواب آپ دھوپ کے لیے ضائع کر دیتے ہیں، دھوپ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ثواب بہت بڑی چیز ہے. پہلے آ کر پہلی صفوں میں بیٹھ کر پہلے ثواب حاصل کریں، اللہ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے. اور یہ دروازہ کھول دیں، دروازہ کھول دیں آپ. سامعین محترم، اللہ تعالی نے دنیا بنائی ہے اور اللہ تعالی اس کا نظام چلا رہا ہے، وہ جس وقت تک اللہ چاہے گا اس کا نظام چلائے گا، اور جب اللہ چاہے گا ساری کی ساری کائنات کو اللہ ختم کر دے گا. اس کائنات کے اندر اللہ نے رہنے کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں. جو قومیں جو لوگ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہیں ان کی یہ دنیا کی زندگی بھی بہت خوبصورت اور بہت بہترین گزرتی ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنے پس پشت ڈال لیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی جاتی ہے. اگر ہماری نظر میں کسی کی دنیا اچھی پیسے سے ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ ہماری نظر میں تو ایسا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہماری نظر میں کسی کی عزت یا کسی کی بلندی وہ اس کی ترقی میں پنہا ہے تو یہ بات ہماری نظر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری نظر میں کسی کا قوم قبیلہ کسی کی ظاہری قوت اور طاقت اگر کسی حیثیت کی حامل ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس چیز کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کی حیثیت کسی بندے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کے دین پر کاربند رہ کر اللہ کے دین پر چلنا ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کے اندر پسند ہو. تقوی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، پرہیزگاری سب سے زیادہ پسند ہے، گناہوں سے بچنا سب سے زیادہ پسند ہے، عبادات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، نماز روزہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ جو جن کاموں میں ہم چھتے ہوئے ہیں، جن کاموں میں ہم لیل و نہار لگے ہوئے ہیں، اور جن کاموں سے صرف ہماری دنیاوی زندگی متصل ہے، ان کو اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں. ہاں وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کا نظام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلا رہے ہیں، ان کا گھر بار ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کا کوئی بھی معاملہ ہے وہ دین کے مطابق ہے. گھر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی دین کی بات ہوتی ہے، بازار میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی دین کے مطابق کام کرتے ہیں، گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر دین ہی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے. تو ایسے لوگ حقیقت میں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں دنیا کے اندر. اور وہ لوگ کامیاب و کامران ہیں کہ جو اللہ کے اصولوں کی پابندی کرتے ہیں. اللہ کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ کائنات کے اندر بدکاری نہ پھیلنے پائے، کائنات کے اندر فحاشی اور عریانی نہ پھیلنے پائے، یہ اللہ نے اصول متعین کر دیا ہے. اور بدکاری پھیلتی ہی اسی وقت ہے جب انسان اللہ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن پاک کے اندر آپ اس واقعے کو بڑی غور اور بڑی گہرائی کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منع کیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جانا. حضرت آدم اس درخت کے قریب چلے گئے. اب حدیث کے اندر اتنی الفاظ، قرآن کے اندر اتنی الفاظ ہیں، قرآن کے اندر اس درخت کے کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس درخت کے کسی اور چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اللہ نے منع کیا اس درخت کے قریب نہیں جانا. ولا تقربا هذه الشجره، ازمائش رکھتی کہ پوری جنت میں پھرو اس طرح کے قریب نہیں جانا. فطرت انسانی کیا ہے کہ جس بات سے آپ روکے جاتا اسی طرف. پوری جنت ہے، نہریں ہیں، کیا کچھ جنت کے اندر نعمتیں موجود ہیں، لیکن ایک درخت نے منع کر دیا کہ یہاں نہیں جانا. وہ ساری نعمتیں چھوٹ پڑی ہے، اس کی طرف دل لگا ہوا ہے کہ ادھر کیوں نہیں جانا، ادھر جا کر دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بتقاضی بشریت ادھر ہی چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ ہے، قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لباس کو اتار دیا، ان کے لباس کو ہم نے اتار دیا، اور پھر وہ جنت کے اندر جو پتے ہیں ان کو اپنے جسم کے اوپر لا کر وہ چھپانے لگے. جب بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر پھر اس طرح کا کوئی نہ کوئی فوری طور پر اس کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں رد عمل اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب بعض لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے اس درخت کے قرب حاصل کیا، درخت کے قریب گئے، ادھر سے اللہ نے ان کے لباس جو جنت کا دیا ہوا تھا اللہ نے اتار دیا. اب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. فطرت انسانی یہ ہے کہ جسم ڈھکا ہوا ہو، فطرت انسانی ہے کہ انسان کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہو، فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان کی نگاہ جھکی ہوئی ہو، فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان کسی بھی دوسرے انسان کے جسم کے اوپر، برہنہ جسم کے اوپر نظر نہ ڈالے۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ انہوں نے، حالانکہ وہ خاون بیوی تھے، انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس واقعے سے کئی باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر بعض اوقات پکڑ لیا جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم شخصیت بھی جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ نے فوری طور پر اس کا حساب لیا ہے۔ کائنات کا اللہ نے نظام چلانا ہے، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بڑا اصول اللہ نے یہ وضع کیا ہے کہ انسان پاک دامن رہے۔ پاک دامن رہنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ پاک دامن آپ کو پتا ہے، حضرت ہندہ کا وہ بڑا معروف واقعہ ہے۔ اس زمانہ کے اندر مشرکین مکہ میں بھی جہاں پر جگہ جگہ پر بازار کھلے ہوتے تھے، جہاں پر فحاشی اور بدکاری کا ایک سیلاب تھا، وہاں پر بھی ایسے پاک دامن لوگ موجود تھے۔ حضرت ہندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات پر بیعت لینی چاہی کہ تم بدکاری نہیں کرو گی، تو وہ حیران رہ گئی اور پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، کیا ایک آزاد عورت بدکاری کر سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے اندر مشرکین مکہ کے اندر بھی حیا اور پاک دامنی کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی، عفت اور پاک دامنی کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی، اور یہ ہر معاشرے کے اندر موجود ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر بھی عفت مآب لوگ، عزت والے لوگ، عصمت والے لوگ بہت پسندیدہ نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنا لباس اتار کر پھینک دیتے ہیں، وہ لوگ جو فحاشی اور یعنی کی دلدل میں پھنسے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جن کا صبح فیشن اور ہوتا ہے، شام کو فیشن اور ہوتا ہے، وہ نہ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت رکھتے ہیں، نہ اللہ کی نگاہ میں کوئی ان کی عزت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ولا تقربوا الزنا، کے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ پورا قرآن آپ پڑھیں تو یہ واقعتاً حقیقت ہے کہ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، یہ کہا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ بدکاری کے راستوں پر نہ چلو۔ بدکاری کے راستے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکاری کا راستہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ بدکاری کے روکنے کے لیے اللہ نے کتنے اصول وضع کر دیے۔ ایک اصول یہ اللہ نے بنا دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ غزوہ بصر کا قرآن پاک نے سورہ نور کے اندر حکم دیا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اب نگاہوں کو جھکانا یہ بھی ایک عفت کا، عصمت کا، پاک دامنی کا ایک بنیادی زینہ ہے۔ جو شخص اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، یقینی بات اگلے مسئلوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نگاہ کی حفاظت کرو، فرمایا نگاہ دیکھتی ہے، دل تمنا کرتا ہے، اور پھر اس سے آگے بات بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا اس نگاہ پر ہی پابندی لگا دو، اس نگاہ پر روک لگا دو، اس نگاہ پر پردے بٹھا دو، اللہ کے خوف، تقوی کے، شریعت کے پردے بٹھا دو۔ فرمایا جب نگاہ نہیں اٹھے گی، اس کے بعد آنے والے جتنے گناہ ہیں سب سے اللہ تمہیں محفوظ کر دے گا۔ نگاہ اٹھتی ہے تو پھر ہزاروں گناہ مار کے وجود میں آتے ہیں، نگاہ اٹھتی ہے پھر دل میں تمناؤں کی موجے اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، نگاہ اٹھتی ہے پھر پلاننگیں بنتی ہیں، نگاہ اٹھتی ہے پھر بدکاری اور فحاشی اور یعنی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شریعت نے بنیادی طور پر جس بات سے فتنہ اٹھتا ہے، جس بات سے بنیاد چلتی ہے، جس بات سے ابتدا ہوتی ہے، جو اساس ہے، اس کے بارے میں شریعت نے روک لگا دی کہ خبردار اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اونٹ کے اوپر تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں اونٹ کے اوپر، صحابہ کرام مسائل پوچھ رہے، ایک عورت بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی جس کے چہرے کے اوپر پردہ نہیں۔ حضرت فضل ابن عباس نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ کھڑے ہیں، مہار پکڑ کر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ عورت مسئلہ پوچھ رہی ہے تو میں اس عورت کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس کو دیکھا کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر اس عورت کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مسئلہ بعد میں بتلایا، پہلے حضرت فضل ابن عباس کا سر کو پڑھ کر چہرہ دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا اے فضل، کسی مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو اس طریقے سے جی بھر کے دیکھے، یہ اس انداز سے اس کو نگاہ بھر کر دیکھے، یہ اس انداز سے اس کے چہرے پر نظر ڈالے، پر میں مرد کے لیے حرام ہے شریعت میں وہ اپنی نگاہوں کو چکا کر رکھے۔ حضرت فضل ابن عباس نے اپنی نگاہوں کو چکا لیا اور فوری طور پر فرمانے لگے اللہ کے رسول، اس کے بعد یہ نگاہیں کبھی کسی غیر محرم کے لیے نہیں اٹھیں۔ حضرت فضل ابن عباس کو رسول اللہ نے وہ درس دیا، حجت الوداع کے موقع پر اٹھنی پر کھڑے ہو کر صرف اتنے الفاظ کہے تھے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے فضل تیرے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اپنی نگاہ کو چکا لے۔ فضل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا میں نے اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تتبع النظر علی النظر، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، ایک نظر اچانک پڑ گئی راستے میں جاتے ہوئے دوسری نہ ڈالنا۔ فرمایا کہ ایک اللہ اسے تجھے معاف کرے گا، دوسری نظر جو تو ڈالے گا جو تو اپنے ارادے سے ڈالے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے بارے میں تجھ سے پوچھ ہوگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے سامعین محترم کہ کتنی ہماری نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں، کتنی ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج تو معاشرہ ہی کسی اور طرف جا رہا ہے، لوگ بدکاری صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جسے ہم اپنی زبان میں زنا کہتے ہیں، حالانکہ بدکاری کے بہت زیادہ اسٹیج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پاؤں بھی بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ملوث ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کو پکڑنا، نگاہوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا، زبان کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم سے گفتگو کرنا، اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف قدم اٹھا کر چلنا۔ فرمایا کہ یہ سارے کا سارا جسم اس بات میں ملوث ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو تاکہ تمہارے جسم کا کوئی عضو اس کے اندر ملوث نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو حدیث میں نے اس موضوع پر پڑھی ہے پورے ذخیرہ حدیث میں مجھے اس گناہ کے علاوہ ایسا کوئی عمل نہیں ملا جس بنیاد پر اتنی سخت وعید آئی ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی بدکاری کرتا ہے، بدکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے دل سے اللہ ایمان کو سلب کر لیتے ہیں، ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے اور سارے کی طرح اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب یہ بدبخت اپنے عمل سے فارغ ہوگا اور پھر میں اس کے دل میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا کہ اس حالت میں، بدکاری کے اس عالم میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے، یہ مومن نہیں، یہ کفر کی موت پر مرا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے مومن لوگوں کی صفات بیان کی سورۃ الفرقان کے اندر، والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، مومن وہ ہے جو بدکاری کے قریب نہیں جاتے، جو بدکاری نہیں کرتے، جو زناکاری کے قریب نہیں جاتے، جو ان کے راہوں پر نہیں چلتے، جو ان کے راستوں پر نہیں چلتے۔ سامعین محترم، آج تو ہم اپنے لیے خود یہ راہیں کھول رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو بدکاری کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے والی قومیں ہمیشہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ بدکاری کا راستہ کھولا تھا قوم لوط نے، قرآن کہتا ہے ہاں کھولا تھا، اور کہاں مٹ گئے، آج دنیا کے اندر قوم لوط کا ایک فرد آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ بدکاری کا راستہ کھولا تھا انہوں نے، یورپ نے اپنے لیے بدکاری کے راستے کھولے ہیں، یورپ کو تماشا بنایا ہے، بازار کی زینت بنایا ہے، ایک ایک روپے کی ٹافی کے اوپر برہن عورت کی تصویر نظر آتی ہے۔ آج آپ جہاں کہیں گے عورت کو عزت کیسے فراہم کی ان لوگوں نے، اب دیکھیں نا، عورت کو عزت بازار میں لا کر انہوں نے فراہم کر دی ہے، بازار میں لے آئے عورت کو، فحاشی اور عریانی کا اس کو نمونہ بنا دیا، ریسپشن پر جہاں پر آتے ہی پہلے سب سے پہلے ایک عورت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ جائیں، کوئی ادارہ ہے، اداروں کے اندر اب آہستہ آہستہ عورتوں کا داخل کیا جا رہا ہے، اور تصور یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق دے رہے ہیں۔ عورتوں کو حقوق اگر فحاشی دے کر آپ دیتے ہیں تو یہ حقوق نہیں ہے، یہ اسلام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسلام کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں آج یورپ اس نظام سے تنگ ہے، جو عورت گھر سے نکلتی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، وہ مرد اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ صبح ادھر جا رہی ہے, وہ صبح ادھر جا رہا ہے, سارے کا سارا نظام زندگی ان کا معطل ہو کر رہ گیا ہے. آپ جانتے ہیں یورپ کی حالت, کہ آج یورپ کے اندر کوئی نظام موجود نہیں, خاندانی نظام برباد ہو گیا ہے یورپ کا. بنیادی وجہ, بنیادی عنصر یہ زناکاری ہے جس ملک کے اندر حال ہوا ہے. وہاں پر قہوہ خانے ہیں جو کھل چکے ہیں, اور وہاں پر جو صورتحال جانوروں کی طرح وہ لوگ آپس میں ملاپ کرتے ہیں, جانوروں کی طرح وہ لوگ آپس میں چلتے ہیں. اس انداز کو آپ یقین جانیے کہ یہ وہ انداز ہے جو کسی انسانیت کو بھی گوارا نہیں ہے, مسلمان کو تو بہت دور کی بات ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پاک دامن بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا, مدائن, مدائن بہت خوبصورت علاقہ, بہت خوبصورت وہاں کے لوگ, تو وہاں جب مسلمان وہاں پر پہنچے مدائن کے علاقے میں, تو وہاں انہوں نے فتح بھی کر لیا علاقہ. اگلے دن مدائن کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے ہونا تھی. وہاں کے بڑے بڑے پادری سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کل انہوں نے ہمارے پاس آ جانا ہے, کل مسلمانوں کو ہم نے اپنے محلات کی چابیاں لینی ہیں, مسلمانوں نے ہمارے محلات پر قبضہ کر لیا ہے. مدائن کے محلات اس زمانے کے سب سے مشہور محلات. کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے, مسلمانوں سے اللہ کی نصرت ہٹ جائے, اللہ کی مدد ہٹ جائے. انہوں نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے. اب وہ کیا ہے کام؟ تو کل آئیں گے ان کے استقبال کے لیے اپنی نوجوان عورتوں کو بازاروں کے اندر لے آؤ. مسلمان مجاہدین آئے, وہ چابیاں لینے کے لیے آئیں گے, ہماری عورتیں ان کے استقبال کریں گی, نیل بہن لباس میں گانے گا گا کر ان کے استقبال کریں گی, ان کے اوپر پھول نچھاور کریں گی, پتیاں پھول کی پھینکیں گی, اور مسلمان مجاہدین ہماری عورتوں کی طرف دیکھیں گے. جب مسلمان ہماری عورتوں کی طرف متوجہ ہوں گے, اللہ کی مدد کا ہاتھ اٹھ جائے گا اور ہم حملہ آور ہو جائیں گے. یقین تھا ان کو کہ مسلمان اگر گناہ کے اندر پڑ جائے تو اللہ کی مدد کا ہاتھ فوراً اٹھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آج کہ ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ وجہ بنیادی یہ ہے کہ کیسے آئے گی؟ ہمارے اعمال تو آپ دیکھیں, ہر شخص کا عمل اپنی جگہ پر خراب, ہر شخص آج اپنی جگہ پر اپنے عمل کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھے, اپنے کردار کو دیکھے, اپنے معاملات کو دیکھے, اپنی زبان کو دیکھے, اپنے چلنے پھرنے کو دیکھے, ہر چیز کے اندر آج گناہ ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے. سامعین محترم, اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر پیدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, فرشتے تو اللہ کے ابھی بھی موجود ہیں, جبرائیل امین تو ابھی بھی ہیں, جبرائیل امین کو جو ہے ریٹائر اللہ نے نہیں کیا, وہ بھی موجود ہے, اسی انداز سے موجود ہے, اللہ کے حکم کے پابند ہیں. فضائے بدر ہم پیدا کر دیں, اللہ کی مدد بھی ہمارے اوپر آ سکتی. انہوں نے کہا کہ یہ کھڑا کر دو, عورتوں کو استقبال کریں گی عورتیں, اور جب مجاہدین اس طرح متوجہ ہوں گے تو بس اللہ کی مدد اٹھ جائے گی اور ہم حملہ آور ہو جائیں. اگلا دن آیا, مسلمان کمانڈر کو پتا چل گیا کہ کل تو یہود و نصارہ نے یہ گیم کھیلنی. انہوں نے کھڑا کر کے مسلمانوں کو صرف ایک آیت سنائی. مسلمان مجاہدین کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا, 20 منٹ, 50 منٹ, 60 منٹ نہیں سمجھایا کہ یہ سازش ہے, یہ معاملہ ہے, نہیں, صرف قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دیجیے اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. یہ آیت پڑی ہے, حکم دیا چلو مدائن کی طرف. یہ اللہ کے بندے مدائن کی طرف جا رہے ہیں, آگے سے ان کی عورتیں کوئی ناچ کی رہی ہے, کوئی گا رہی ہے, کوئی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. مسلمان مجاہدین کا پورا لشکر شہر میں داخل ہو گیا, ایک شخص نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں کی کیسے ہیں, ان کے چہرے کیسے ہیں, ذرا دیکھو تو صحیح. ایک شخص نے پلٹ کر نہیں دیکھا, اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کس انداز سے مسلمان اتنے پاک دامن, اتنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے, میں کہ ان لوگوں کا مقابلہ کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. جب اس انداز سے اپنے دین پر عمل پیرا ہیں تو دنیا کا کون سا مذہب, کون سے لوگ, کون سا علاقہ ان کا مقابلہ کرے گا؟ آج ہم ان باتوں کو چھوڑنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو, جو ہمارے اندر دین موجود ہے, اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال یورپ کی دی جاتی ہے, یورپ ترقی کر گیا ہے, یورپ کتنا آگے, کتنا آگے چلا گیا, تو کتنا کہاں چلا گیا بھائی؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, آپ کو یورپ کی اڑان نظر آتی ہے جو چاند پر بھی ایمان نہیں کیے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز نظر نہیں آتی کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے سے واپس آئے. مسلمان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کہاں تک گئے, وہ تو مثالیں ہی ختم ہو گئی, کون آسمان پر گیا؟ میرا ایمان ہے کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے. اس سے برکت ترقی کیا ہو سکتی؟ ترقی کی وہ منزلیں
جو دنیا والے مثال پیش کر سکتے تھے اللہ نے اپنے پیغمبر پر پوری کر دی, جس سے بڑھ کر کائنات کے اندر ترقی کوئی نہیں کر سکتا. ہم ترقی اس کو کہتے ہیں کہ لباس اتار کے یہ ترقی ہے, فحاشی اور رجعانی کے میدان میں آ گئی یہ ترقی ہے, عورتوں کو لے کر سامنے آ گئی یہ ترقی ہے. یہ اللہ کی قسم ترقی ہے نہیں, یہ تو تنزلی ہے, یہ تو ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس طرف پیچھے جا رہے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ رہے. امین محترم, وہ اصول اللہ کے, وہ قواعد اللہ کے, وہ ضوابط جن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے, جو قوم اس پر عمل کریں گی اللہ کے ہاں بھی وہ کامیاب و کامران ہوگی, اللہ کے ہاں ان کی عزت بڑھے گی, اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو گناہ پیدا ہو چکے ہیں, ہمارے اندر آج زنا کی عام بیماری پھیل چکی ہے, ہمارے اندر آج بدکاری کی عام بیماری پھیل چکی ہے, گھر گھر کے اندر بدکاری کے حالات بھی موجود ہیں, بدکاری کے ساز و سامان بھی موجود ہیں, اور ہر محلہ, ہر کوچہ, ہر گلی کے اندر کوئی نہ کوئی یہ سسٹم موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان باتوں کو ختم کر کے اپنے رب کے ساتھ جو ہم نے جنگ شروع کر رکھی ہے اس جنگ کو ختم کیا جائے, اپنے رب کو منا لیں, اپنے رب سے صلح کر لیں. اللہ کی قسم, آپ رب سے صلح کر لیں, دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اس وقت تک آپ شکست خوردہ ہیں, شکست ملتی رہے گی, مار کھاتے رہیں گے جب تک اپنے رب سے آپ جنگ کرتے رہیں گے. آپ کی مدد تو آپ کے رب نے کرنی تھی, آپ کی مدد تو آپ کے رب نے ساتوں آسمانوں سے بھیجنی تھی. جب آپ نے اپنے رب کے ساتھ جنگ شروع کر رکھی ہے تو آپ کی مدد کون کرے گا؟ اپنے رب سے صلح کر لیں, اپنے رب کو راضی کر لیں, روٹا ہوا رب آپ سے راضی ہو جائے, ساری کی ساری کائنات آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل